جمعرات 5 پہی کے سروین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. ایپٹ آباد میں بچی کی جلی ہوئی لاش کا راز کھل گیا. اسے ایک نام نہاد جرگے نے موت کی سزا دی تھی. ایسے ہی ایک جرگے سے غیر قانونی سزا پانے والی مختار مائی نے کہا,
ہماری عدالتوں کو, ہماری سپریم کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے اس چیز پہ, کیوں نہیں لے رہی؟
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد. یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ایبٹ آباد میں مقامی عدالت نے ایک ہفتے قبل جرگے کے حکم پر طالبہ کے قتل کے مقدمے میں گرفتار 14 ملزمان کو ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے. نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی.
پولیس کا کہنا ہے کہ مکول نامی گاؤں سے تعلق رکھنے والی مذکورہ لڑکی پر اپنی سہیلی کی مبینہ فرار میں مدد دینے کا الزام تھا اور اسے مقامی جرگہ کے حکم پر ہلاک کر دیا گیا تھا. ایبٹ آباد کی ضلع پولیس افسر خورم رشید نے بتایا کہ اس واقعے میں ملوث 16 میں سے 14 ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے, جبکہ 2 کی گرفتاری کے لیے چاپے مارے جا رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ملزمان میں لڑکی کی والدہ شمیم بی بی اور علاقے کا ناظم پرویز بھی شامل ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ملزمان کے خلاف انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے انہیں سی ٹی ڈی کے حوالے کر دیا گیا ہے.
بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے جماعت اسلامی کے امیر مطیع الرحمان نظامی کو سنائی گئی سزائے موت برقرار رکھنے کے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل بھی مسترد کر دی ہے, جبکہ جماعت اسلامی نے عدالتی فیصلے کے خلاف ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا ہے. تفصیل کے ساتھ عبداللہ فاروقی.
بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے متی نظامی کی نظر ثانی کی اپیل کا فیصلہ سناتے ہوئے ان کی درخواست مسترد کر دی. اپیل مسترد ہونے کے بعد اب ان کے پاس صرف صدر سے رحم کی اپیل کا آپشن باقی بچا ہے. واضح رہے کہ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے 72 سالہ سربراہ کو جنگی جرائم کی خصوصی ٹرائبونل نے گزشتہ برس نسل کشی, قتل, تشدد اور ریپ کے 16 الزامات کے تحت سزائے موت دینے کا حکم دیا تھا. جماعت اسلامی کا موقف ہے کہ متی نظامی سمیت ان کے اہم رہنماؤں کو سزا سنائے جانے کے پیچھے سیاسی عوامل کار فرما ہیں. اپیل مسترد کیے جانے کے خلاف جماعت اسلامی نے جمعے کو یوم دعا, سنیچر کو احتجاجی مظاہرے اور اتوار کو ملک گیر ہڑتال کرنے کا اعلان کیا ہے.
بھارت میں پولیس کا کہنا ہے کہ ہندوؤں کے ایک بڑے تہوار کے موقع پر اچانک ہونے والی طوفانی بارش کے سبب کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ ہلاکتیں کمبھ کے میلے کے دوران موسلا دھار بارش کی وجہ سے بڑے بڑے خیمے ٹوٹ جانے کی وجہ سے ہوئیں. ترکی کے وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو نے ملک کے صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ اختلافات کے بعد اپنے استعفے کا اعلان کیا ہے. حزب اختلاف کے اہم رہنما نے اسے محلاتی سازش قرار دیا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اس استعفے کی وجہ سے مسٹر اردوان ترکی پر اپنا کنٹرول مزید مضبوط کر پائیں گے. عراق کے وزیر اعظم حیدر العابدی نے بغداد میں گرین زون کی ہائی سیکیورٹی کے ایک فوجی یونٹ کے کمانڈر کو برطرف کر دیا ہے. گزشتہ ہفتے سینکڑوں مظاہرین گرین زون کی دیواریں توڑ کر اندر داخل ہو گئے تھے. برازیل کی صدر دلما روزیف نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر مواخذے کے حصے کے طور پر انہیں معطل بھی کر دیا جاتا ہے تو وہ اپنے عہدے کے لیے لڑتی رہیں گی. انہوں نے اپنے آپ کو ایک معصوم شکار قرار دیا جسے اس کے عہدے سے الگ کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. انہوں نے اپنے آپ پر سیاسی فائدے کے لیے بجٹ خسارے کے حجم پر کو چھپانے کے الزام کو بھی مسترد کیا. زمبابوے کی حکومت نقدی کی قلت سے نمٹنے کے لیے سخت اقدامات اٹھا رہی ہے. حکومت نے بینک سے روزانہ 1000 امریکی ڈالرز مالیت تک کی رقم نکالنے کی حد مقرر کر دی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے درآمدات کے لیے بھی ترجیحی فہرست مرتب کی ہے, جس کے تحت دیگر اشیاء کے مقابلے میں خام مال, تیل اور خوراک کی درآمدات کو فوقیت دی جائے گی. آرمینیا کی حکومت نے ایک بل منظور کیا ہے جس میں کوہ قاف میں واقع متنازع علاقے نوگورنو قراباخ کو آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے. آرمینیا کی جانب سے یہ قدم نوگورنو قراباخ میں آذربائیجان اور آرمینیا کی فوجوں کے درمیان جھڑپوں کے ایک ماہ بعد ہی اٹھایا گیا ہے. اس علاقے پر دونوں ملکوں کے درمیان 20 سالوں سے تنازع جاری ہے. آذربائیجان نے اس فیصلے کو امن مذاکرات کو نقصان پہنچانے کی کوشش قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے. کینیا کے دار حکومت نیروبی میں 6 روز پہلے منہدم ہونے والی ایک عمارت کے ملبے سے آج ایک عورت کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا ہے. ریسکیو ورکرز نے عورت کو بحفاظت ملبے سے باہر نکالا تو لوگوں نے ان کے لیے تالیاں بجائیں. اور انگلش راک بینڈ رولنگ سٹون نے امریکہ کی صدارت کے ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا ہے کہ وہ اپنی ریلیوں میں ان کے میوزک کا استعمال بند کر دیں. مسٹر ٹرمپ کی ریلیوں میں بینڈ کے گانے چلائے جاتے ہیں، خصوصاً ان کا گانا سٹارٹ می اپ، لیکن بینڈ کا کہنا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی ٹرمپ کو ان کا میوزک استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آئیے پروگرام شروع کرتے ہیں اس خبر سے کہ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع ایبٹ آباد کے ایک گاؤں میں ایک 16 سالہ بچی کے قتل اور اس کی لاش کے جلانے کے واقعے پر پولیس نے تفتیش کے بعد اب یہ کہا ہے کہ یہ کارروائی ولیج کاؤنسل کے چیئرمین کی سربراہی میں ایک نام نہاد جرگے نے کی تھی۔ پولیس نے 14 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے اس واقعے کے سلسلے میں آج ایک اخباری کانفرنس کی، جس میں مقامی صحافی زبیر ایوب بھی موجود تھے۔ میں نے ان سے اس کی ساری تفصیل جاننے کے لیے بات کی۔
جی، آج یہ جو ایبٹ آباد کے ڈی پی او ہیں خرم رشید، انہوں نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس بلائی تفصیلات بتانے کے لیے کہ امبر نامی جو لڑکی گلیات میں جس کو زندہ جلایا گیا تھا جرگے کے فیصلے کے اوپر، اس کے بارے میں وہ تفصیل بتانا چاہ رہے تھے۔ تفصیل کچھ انہوں نے اس طرح بتائی کہ 23 اپریل، گزشتہ 23 اپریل کو مکول گاؤں کی لڑکی سائمہ، جو اپنے ایک دوست کے ساتھ گاؤں سے چلی گئی تھی، جس نے راولپنڈی میں جا کے شادی کر لی اور اس کے بعد وہ جا کے کراچی آباد ہو گئے، اس جو واقعہ ہے لڑکی کو جلانے کا امبر کا، اس کا تعلق بھی اسی واقعہ کے ساتھ ہے۔ کیونکہ جس وقت سائمہ اس گاؤں میں رہتی تھی، اس وقت اس کی اس کے ساتھ دوستی تھی اور یہ تمام بات شیئر کرتی تھی، تمام باتیں اس سے کرتی تھی، جس کا گاؤں والوں کو بھی علم تھا۔ ڈی پی او نے آج اخباری نمائندہ کو تفصیلات بتاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ گاؤں کے کچھ لڑکے، جوان لڑکے جو تھے، انہوں نے اپنا ایک گروپ بنایا ہوا تھا جو ہر معاملے میں جو ہے وہ گاؤں کے اوپر نظر رکھتے تھے۔ یہ لڑکے کوئی، ان کو ڈی پی او نے ان کے لیے الفاظ استعمال کیے کہ یہ بگڑے ہوئے اور لوفر لڑکے تھے، جنہوں نے 15-16 کی تعداد میں تھے، انہوں نے ایک گروپ بنایا ہوا تھا اور وہ اس واقعے کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھے۔ کیونکہ سائمہ تو چلی گئی تھی، اس کی سہیلی گاؤں میں رہ گئی تھی، اور ان کی نظر میں یہ تھا کہ اس سائمہ کو سزا دینی ہے۔ ڈی پی او کے مطابق وہ گاڑی والا جو سائمہ کو لے کے یہاں سے راولپنڈی گیا تھا، اس کو بھی سزا دینی تھی۔ تو اس گروپ نے ایک جرگی کی صورت میں رات کو فیصلہ کیا۔
تو یہ امبر کو، یہ لڑکوں کا، مقامی لڑکوں کا ایک گروپ تھا، یہ کوئی جرگا، مقامی جرگا نہیں تھا، بڑوں کا۔
جی ہاں، یہ ایک بگڑے ہوئے لڑکوں کا ایک گروپ تھا جس کو لیڈ کر رہا تھا گاؤں کا پرویز نامی ایک شخص، جو کہ اس گروپ کا لیڈر بھی تھا۔ پرویز جو ہے وہ ڈی پی او کے مطابق کہ پرویز نے جو ہے یہ سارا فیصلہ پرویز نے کیا اور ان لوگوں کو اس نے استعمال کیا۔
اچھا، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ پرویز نامی جو شخص ہیں وہ مقامی کاؤنسلر ہیں، تو یہ ان کے مقامی سیاست میں کوئی کردار ہے؟
جی، یہ پرویز جو ہے یہ ویلج کونسل کا چیئرمین ہے، لیکن یہ پرویز جو چیئرمین ہے ویلج کونسل کا، اس نے گاؤں کے اندر ایک دہشت بٹھا رکھی تھی، لوگ اس سے ڈرتے تھے، گاؤں والے اس سے ڈرتے تھے، اور اسی طرح اس نے لوگوں سے ووٹ بھی لے کے یہ پہلے نمبر پہ آیا اور یہ ویلج کونسل کا چیئرمین بھی بنا۔ اس طرح اس نے 10-15 لوگوں کے اوپر اپنا ایک گروپ بنایا ہوا تھا، جس سے یہ آئے روز کاروائیاں کرواتا تھا۔ یہ سائمہ جو ہے یہاں سے، جو اس کی رشتے دار بھی بتائی جاتی ہے، اور اسے یہ دکھ تھا کہ امبر نے اس کی معاونت کی ہے، اور اسے یہ بھی دکھ تھا کہ وہ سوزوکی وین کا ڈرائیور جو سائمہ کو لے کے یہاں سے راولپنڈی گیا تھا، وہ کیوں گیا تھا۔ پسند کی شادی جس جوڑے نے کی تھی، وہ اس کو راولپنڈی پہنچانے کا بھی ان کو دکھ تھا، اور یہ چاہتے تھے کہ ہم امبر کو عبرت کا نشان بنائیں۔
اچھا، جو ڈی پی او نے یہ بھی بتایا کہ کچھ لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے، جن میں شاید یہ لڑکے شامل ہیں، لیکن اس جس بچی کو قتل کیا گیا اس کے خاندان کے بھی لوگ شامل ہیں؟
جی ڈی پی او نے اس وقت تک جو 16 آدمیوں کے نام لیے جن میں سے 14 کو گرفتار کر لیا گیا ہے, جس میں اس لڑکی کی والدہ بھی ہے, سائمہ نامی جو لڑکی تھی اس کا والد صفدر بھی ہے, اسی طرح یہ چیئرمین پرویز گل بھی ہے, اس کے ساتھ جو دیگر اس کے ساتھی ہیں وہ 14 ہیں, 14 کا تعلق جو ہے اسی گاؤں سے ہے اور ایک ہی قبیلے سے ان لوگوں کا تعلق ہے. جی
اچھا, جس بچی کو قتل کیا گیا جس کی لاش جلائی گئی, امبر جس کا آپ نے نام بتایا, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا سکتے ہیں یہ کس طرح کا خاندان تھا؟ یہ بتایا جاتا ہے یہ نوی جماعت کی طالبہ تھی.
یہ امبر کے بارے میں جو ابھی تک ہمیں معلومات ملی ہیں, اس کی عمر 16 سال تھی, یہ کبھی بھی سکول نہیں گئی, اس کا ایک بھائی ہے جو 9ویں جماعت میں مقامی سکول میں پڑھتا ہے, اس کا والد انتہائی غریب شخص ہے جو کہ کراچی میں محنت مزدوری کرتا ہے. جب اسے اپنی بیٹی کے قتل کا پتہ چلا تو وہ کراچی میں اس کے دوستوں نے چندہ کر کے اس کے لیے کرایہ جوڑا, جس جو کرایہ لے کر وہ یہاں ایبٹ آباد اپنی بیٹی کی تدفین کے لیے یہاں پہنچا.
اچھا, اس کی والدہ کو بھی حراست میں لیا گیا ہے, تو کیا وہ ملزمان میں شامل ہیں اس کیس میں؟
ڈی پی او نے جو کہا ہے اس نے کہا ہے کہ اس کی والدہ جو ہے وہ بے قصور ہے, وہ پریشر میں تھی, اس کے اوپر پریشر ڈالا گیا تھا, اس کی والدہ کو دباؤ دیا گیا تھا, شاید اسے یہ کہا گیا ہو کہ تمہارے بیٹے کو عورتوں میں بھی ختم کر دیا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا, شاید اس کا یہی خوف تھا جس کی وجہ سے جو ہے اس نے اپنی بیٹی ان کے حوالے کر دی اور چپ رہی, یہ ڈی پی او کا کہنا تھا.
اچھا, اور یہ اپنی نوعیت کا شاید ایک پہلا واقعہ اس طرح کا کہ قتل کر کے جلا دیا گیا ہو اس طرح سے, تو مطلب اکثر عزت کے نام پہ قتل جو ہوئے ہیں اس طرح سے نہیں ہوئے ہیں, اس پہ تھوڑا سا آپ بتا سکتے ہیں؟
یہ بالکل, یہ اپنی نوعیت کا پہلی اپنی نوعیت کا ایک الگ ہی واقعہ ہے, کیونکہ اس علاقے میں غیرت کے نام پہ جو قتل ہوتے ہیں وہ بالکل نہیں ہوتے. لڑکیاں گاؤں کی ضرور دوستی کرتی ہیں اور شادیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن گاؤں والے بیٹھ کے ان میں صلح صفائی کروا دیتے ہیں, والدین کے درمیان صلح صفائی ہو جاتی ہے اور کچھ مقامی طور پہ سزا دے دیتے ہیں, لیکن اس طرح قتل و غارت کبھی بھی نہیں ہوئی. اس واقعہ میں بھی جو ہے جو امبر تھی, امبر کے بارے میں ڈی پی او نے بتایا کہ رات کو اسے گھر سے لایا گیا, پھر اسے کوئی نشہ آور دوائیاں پلائی گئیں اور بہت بڑی مقدار میں پلائی کی, جس وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی, اور اس کے بعد اسی کا دوپٹہ استعمال کیا گیا, اس کے گلے میں ڈالا گیا اور اسے دوپٹے سے اس کے گلے کو گونٹا گیا اور وہ مر گئی. اس کے بعد اسے اس گاڑی میں بٹھایا گیا لا کے, جس گاڑی میں سائمہ جو ہے ڈرائیور لے کے اسے راول پنڈی گیا تھا, اس کی پچھلی سیٹ پہ بٹھا کے اس کے چہرے کے اوپر پیٹرول چھڑک کے اسے آگ لگائی گئی. امبر کو اس گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ اس لیے بٹھایا گیا کہ اس کے نیچے سی این جی گیس کی ایک سلنڈر تھا. ملزمان کا مقصد یہ تھا کہ اگر آگ گاڑی کو لگ گئی تو یہ سلنڈر بھی پھٹ جائے گا, جس سے گاڑی بھی تباہ ہو جائے گی اور یہ لاش بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی اور کوئی ثبوت بھی کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا.
واقعے کے بعد آپ گئے تھے یہاں؟
جی جی میں گیا تھا. جی
وہاں کیا لوگوں سے کچھ بات ہوئی آپ کی؟ وہاں کیا ان کا مطلب رد عمل کیا تھا کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے گاؤں میں؟
اس گاؤں میں میں گیا تھا, میں نے دیکھا تھا گاڑیاں دو جلی ہوئی تھیں, لیکن اپنے طور پہ میں نے سروے کیا, لوگ بہت زیادہ خوف زدہ تھے, کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا, کیونکہ یہ گاؤں ہے, لوگ ایک دوسرے کی برادریوں کی دشمنیوں سے ڈرتے ہیں, کوئی بھی کسی کے سامنے آ کے بات نہیں کرتا, لیکن اگر ہم انہیں کسی سائٹ پہ لے جائیں اکیلا کر کے بات کریں تو وہ ساری بات اگل دیتے ہیں.
یہ ساری تفصیل بتا رہے تھے ایبٹ آباد سے صحافی زبیر ایوب. ایبٹ آباد کے گاؤں مکول میں ہونے والے والا یہ واقعہ پاکستان میں خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات کے سلسلے کا ایک اور کڑی ہے. ایسے واقعات ہوتے کیوں ہیں, یہ کس سوچ سے یہ جنم لیتے ہیں, اور یہ کہ اس سلسلے میں قانون اتنا غیر مؤثر کیوں دکھائی دیتا ہے؟ میں نے اس پر بات کی سیاستدان اور سماجی سرگرمیوں میں متحرک رہنما بشرا گوہر سے.
دیکھیے جی, اس قسم کے واقعات جہاں خواتین کے ساتھ تشدد ہوتا ہے یہ وائڈ اسپریڈ ہے, ہمارے ملک میں وائڈ اسپریڈ ہے, کچھ رپورٹ ہو جاتی ہیں اور کچھ رپورٹ نہیں ہوتی. اور اس کیس میں تو اگر آپ دیکھیں ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو بھی انوالو ہے, اور جو فیصلہ کیا گیا ہے اس میں ایک بچی کو جلایا ہے. اس کی جو یہ جو بہت بڑھتا ہوا مسئلہ ہے کیونکہ زیادہ تر کیسز تو رپورٹ ہی نہیں ہوتے, اور اب اگر آپ دیکھیں تو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو انوالوڈ ہیں اس قسم کی کرمنل ایکٹیویٹیز میں. تو وی نیڈ سٹرینجنٹ لاز ٹو ٹیک, اور اس کیس میں بھی یہ اگر ایک گرو نے فیصلہ کر لیا.
قانون کی اگر ہم بات کریں تو آپ رکن قومی اسمبلی رہ چکی ہیں, تو یہ بتائیں کہ اس حوالے سے کوئی قانون سازی کی گئی ہے؟ یہ جو غیرت کے نام پر قتل کہلاتے ہیں جن کا جواز ثقافت یا مذہب بھی بنایا جاتا ہے, قانون سازی کیا ہوئی ہے اور وہ مؤثر کیوں نہیں ہو سکی ہے؟
دیکھیں ایک قانون تو ہے اور دوسرا یہ ایک کرمنل ایکٹ ہے اس کا بھی قانون ہے, لیکن کچھ ایسے قوانین بھی ہیں جس میں آپ جو فیملی ممبر نے قتل کیا ہو تو دوسرا فیملی ممبر اس کو معاف کر دیتا ہے. اس قسم کی قوانین جب موجود ہوں گے تو کوئی بھی قانون اگر آپ دوسرا پاس کر لیں تو وہ مؤثر نہیں ہوگا. دوسرا اس کے لیے پولیٹیکل ول, تو وہ قصاص ہے اور دیت کا جو قانون ہے تو اس میں تو باپ مارتا ہے تو ماں یا بیٹا معاف کر دیتا ہے. تو یہ جو قوانین ہے اگر کسی کو مارا گیا ہے تو وہ اسپیشلی یہ سو کالڈ, کیونکہ اس کو غیرت کا قتل تو نہیں کہا جا سکتا, یہ تو سو کالڈ یہ آنر کلنگ جو ہیں, تو اس میں جب تک آپ یہ کرائم اگینسٹ دی اسٹیٹ ڈکلیئر نہیں ہوں گے تو اسی طرح ایک مارے گا اور دوسرا جو پاورفل ہے تو وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے اور یہ مسئلہ پھر اور بڑھے گا. تو ہمارے اس طرح کے قوانین ہیں جو انکریج کرتے ہیں اس قسم کے, اور وہ پولیٹیکل ول بھی نہیں ہے کہ ان قوانین کو جن کی وجہ سے یہ زیادہ اسپریڈ ہو رہے ہیں تو اس پہ ڈبیٹ اور ڈسکشن ہو. میری نظر میں اس قسم کے جب قانون ہو تو وہ کرائم اگینسٹ دی اسٹیٹ ہونا چاہیے, اور اس کو پھر اسی طرح ڈیل کرنا چاہیے کہ اس میں پھر معافی نامہ بھی نہ ہو, کیونکہ ابھی بھی اب دیکھ لیں یہ جتنے لوگ ہیں ان کو بالکل ٹرائل ان کا سخت سے سخت ہونا چاہیے, اور اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک خاندان کا ممبر باقی کو معاف کر دے.
اچھا یہ جو اس طرح کے قتل ہوتے ہیں ثقافت کے نام پر, اس کا جواز بنایا جاتا ہے ثقافت یا روایت, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو ایک سوچ ہے جو ایک ذہنیت ہے وہ کیوں نہیں تبدیل ہوئی ہے یا بدلی نہیں جا سک رہی؟
دیکھیں رواج کبھی مذہب خواتین کو پیچھے رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو آپ کا جسٹس سسٹم ہے وہ بھی ڈلیور نہیں کر رہا. آپ کے جو معاشرے میں اس طرح کا رجحان ہے جس میں آپ سپورٹ کرتے ہو کرمنلز کو, پرپیٹریٹرز کو جو پاورفل ہوتے ہیں, ہم نے دیکھا سمیا سر کا کیس تھا, اس میں دونوں پیرنٹس ایجوکیٹڈ اور فیملی بھی پریٹی ویل آف, لیکن ساری سوسائٹی بیکاز وہ ذرا پاورفل تھے ساری سوسائٹی کھڑی ہو گئی ماں باپ کے ساتھ جنہوں نے قتل کیا تھا. تو یہ جو ٹالرنس بڑھ رہا ہے ٹوورڈز وائلنس اگینسٹ ویمن, اس کو صرف آپ رواج اور اس میں نہیں ڈال سکتے, یہ ایک اس کو یوز ضرور کیا جاتا ہے رواج کو خواتین کے خلاف تشدد کے لیے. ہماری قوانین کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, اور جو اتنی زیادہ انلٹریسی ہے اور ایکسٹریمزم جو ایک اسٹیٹ کی طرف سے بھی آپ ایکسٹریمزم کو سپورٹ کرتے ہیں, تو اس سے کافی مسائل ہوئے ہیں ہماری سوسائٹی میں, تشدد کا رجحان زیادہ ہوا ہے, ٹالرنس تشدد کی طرف زیادہ ہوئی ہے.
یہ تھیں بشرا گوہر جو سیاستدان بھی ہیں اور سماجی سرگرمیوں میں متحرک رہنما بھی. مختار مائی وہ خاتون ہیں جن کو سن 2002 میں جنوبی پنجاب کے گاؤں میروالا میں ایک مقامی جرگے کے فیصلے کے نتیجے میں جنسی زیادتی اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا, لیکن ان کی ایک طویل قانونی جد و جہد کے باوجود اس واقعے میں ملوث تمام افراد کو عدالتوں نے رہا کر دیا. میں نے مختار مائی سے پوچھا کہ ایبٹ آباد کے گاؤں مکول میں بچی کی ہلاکت کے واقعے کا ذمہ دار بھی ایک نام نہاد جرگا تھا جس نے ایک غیر قانونی فیصلہ کیا، تو کیا وہ سمجھتی ہیں کہ اس طرح کے نام نہاد جرگوں کو ختم کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو وہ نام نہاد جرگے جو ہے نا، ان میں لوگ کون بیٹھے ہوتے ہیں؟ ان میں وہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو اسمبلیوں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، پیچھے ان کے کسی کا خالہ، کسی کا تایا، کسی کا بھتیجا، کسی کا کوئی نہ کوئی رشتے دار، وہی پیچھے سے جرگے کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ جرگے کر رہا ہوتا ہے تو ان کو تھانے تک نہیں جانے دیتے، جب تھانے تک نہیں جانے دیتے تو ان کو سزائیں کیسے ملیں گی؟ بات آتی ہے جہاں تک سزاؤں کی، تو وہاں پر ہماری عدالتیں جو ہے نا وہ صرف ایف آئی آر کو دیکھ کے سزائیں دیتی ہیں، کیونکہ ایف آئی آر ایسی ناکارہ کاٹی جاتی ہے جس کے اوپر، کیونکہ وہ دوسرے کے لیے راستہ رکھتے ہیں، جب ایف آئی آر کاٹتے ہیں بھائی وہ آئے گا وہ پیسے دے گا، ہم لوگ اس کو چھوڑ دیں گے۔ دیکھیے، اب اس میں لڑکی کا اپنا کوئی قصور نہیں تھا، صرف اس نے اپنی دوست کی مدد کی، وہ پسند کی شادی کر رہی تھی۔ اس میں جرگے میں کاؤنسلر بھی شامل تھا، جب سیاسی لوگ شامل ہوں گے تو میرے خیال میں ہماری عدالتوں کو، ہماری سپریم کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے اس چیز پہ، کیوں نہیں لے رہی؟ قانون تو بنا دیا ہے لیکن آج تک کسی پنچایتوں کو پکڑا کیوں نہیں ہے؟
تو یہ جو
جب تک کسی کو سزا نہیں ملے گی، امبر میری وہی بات ہوتی ہے، جب تک کسی کو سزا نہیں ملے گی تب تک جو ہے نا کوئی فرق نہیں آئے گا۔
کئی لوگ اس میں ملوث،
قانون بنانے سے، ہاں ایسے قانون بنانے سے، ایسے کچھ کرنے سے میں کہتی ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے، جب تک کسی کو سزا نہ ملے، کسی کو انصاف نہ دو۔
اچھا،
کسی غریب کو انصاف ملے گا، کسی گناہگار کو سزا ملے گی، تب تک فرق آئے گا۔
اچھا، جرگے کے نام پر ایک جرم کے تو کئی ذمہ دار ہو جاتے ہیں اس طرح کی جو کیس ہوتا ہے، لیکن اس طرح سب سزا سے بچ جاتے ہیں، تو آپ کا کیا تجربہ ہے کہ یہ قانون میں کمزوری کی وجہ سے جرگے چلانے والوں کو سزا کیوں نہیں ملتی؟
یہ قانون کی یہی کمزوری ہوتی ہے، کیونکہ جب جرگا ہوتا ہے تو اسے جرگے کے ساتھ، ویسے جو بھی جرگے کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ایسے سمجھے، جو علاقے کا ایسو جو ہوتا ہے وہ بھی جرگے کے ساتھ ہی ہوتا ہے، وہ ایسی ایف آئی آر میں کمزوریاں چھوڑتا ہے، پھر آگے سے کورٹ کہتی ہے ہم لوگ نے ایف آئی آر کو دیکھ کے فیصلہ کیا ہے، لیکن میں کہتی ہوں ٹھیک ہے ایف آئی آر کو دیکھ کے فیصلہ کیا ہے، جس نے غلط ایف آئی آر کاٹی ہے کبھی اس کو سزا ملی ہے؟ اس کو بھی سزا دیں جس نے غلط ایف آئی آر کاٹی، پھر میں دیکھوں گی کیسے یہ غلط جرگے غلط ایف آئی آر کاٹتے ہیں۔
اچھا مختار بی بی، آپ
سزا نام کی، انصاف نام کی کوئی نہیں ہے ہمارے ملک میں، میں افسوس سے کہتی ہوں ہوتا ہے۔
اچھا مختار مائی، آپ کو جس نام نہاد جرگے نے غیر قانونی سزا دی تھی، اسے پھر سزا کیوں نہیں ہوئی؟ آپ نے تو بڑی ایک لمبی انصاف کے لیے بہت ایک لمبی جدوجہد کی۔
اس کا بھی یہی ایشو نکل آتا ہے، کیونکہ ایف آئی آر میں یہ بات نہیں ہے، یہاں پر یہ بات ہے، ایف آئی آر میں یہ بات نہیں ہے، اور یہاں پر یہ بات کی ہے، یہاں پر یہ بات نہیں کی۔
کتنے سال تک آپ لڑتی رہیں؟
اب مجھے ہو گئے 15 سال ہو گئے، ابھی لڑ رہی ہوں، ابھی جا رہا ہے کیس، چل رہا ہے۔
کہاں تک پہنچا ہے
ابھی جو ہے نا؟ ریویو کے لیے ہم لوگوں نے 2011 میں پٹیشن دائر کی تھی، اب جو ہے نا اس کے نوٹس آئے ہیں 2016 میں۔
لیکن اس میں جو نام نہاد جرگا تھا جس نے یہ غیر قانونی سزا دی، کسی کو سزا ہوئی ہے؟
کسی کو نہیں ہوئی، یہی تو میں کہہ رہی ہوں، جب تک سزائیں نہیں ہوں گی تب تک کیسے یہ جرگے نہیں ہوں گے؟ اب وہ لوگ واپس ہیں، واپس وہ پنچایتیں کر رہے ہیں، جرگے کر رہے ہیں،
وہی لوگ۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایبٹ آباد والے نام نہاد جرگے کو پھر سزا مل سکے گی؟
مجھے نہیں لگتا، مجھے تو بالکل نہیں لگتا اس کو سزا ملے گی۔
تو کیا حل ہے اس مسئلے کا، کس طرح آگے بڑھا جائے؟
دیکھیے، اس مسئلے کا یہ حل ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے اس بات پہ، کیونکہ جو غیر قانونی جرگے ہیں ان کو ختم کیا جائے، کیونکہ یہ ہماری کورٹیں عدالتیں کس لیے ہیں؟ کیوں یہ فیصلے کرتے ہیں، کس لیے بیٹھتے ہیں؟ جب جب یہ موجود ہیں تو پھر یہ جرگوں کی کیا ضرورت ہے؟
جب عدالتیں موجود ہیں
اس کو قانونی, ہاں اس کو قانونی طور پہ ختم کیا کرنا ہوگا. کہیں بھی بیٹھا ہے تو ان کو سزا دینی ہوگی. میں کہتی ہوں پھر جو ہے نا یہ ہٹیں گے, نہیں تو نہیں ہٹیں گے.
یہ تھی مختار مائی. آج سربین کی اہم خبر یہ تھی کہ پاکستان کے ضلع ایبٹ آباد کے ایک گاؤں میں ایک 16 سالہ بچی کے قتل اور اس کی لاش کے جلانے کے واقعے پر پولیس نے تفتیش کے بعد بتایا ہے کہ یہ کارروائی ولیج کاؤنسل کے چیئرمین کے سربراہی میں ایک نام نہاد جرگے نے کی تھی. سربین ابھی جاری ہے.
بات کریں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
کا یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی
ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275 جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-111-39. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اب کھیلوں کی خبریں سنیے عبدالرشید شکور سے.
پاکستان کرکٹ بورڈ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کے لیے جنوبی افریقہ کے مکی آرتھر اور انگلینڈ کے اینڈی مول سے رابطہ کر رہا ہے. اس نے گزشتہ روز آسٹریلیا کے سٹورٹ لا سے رابطہ کیا تھا, لیکن انہوں نے اپنی پہلے سے طے شدہ مصروفیات کے سبب پاکستانی ٹیم کا کوچ بننے سے معذرت کر لی. غور طلب بات یہ ہے کہ 2 روز پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس نے نئے کوچ کے نام کو حتمی شکل دے دی ہے, صرف ان سے معاملات طے ہونا باقی ہیں. ریال میڈرڈ کی ٹیم چیمپئنز لیگ کے فائنل میں پہنچ گئی. سیمی فائنل میں اس نے مینچسٹر سٹی کو 1 گول سے شکست دی. دونوں ٹیموں کے درمیان سیمی فائنل مرحلے کا پہلا میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا تھا. تاہم دوسرے میچ میں فرنینڈو کے اپنے ہی ٹیم پر گول نے 10 مرتبہ کی چیمپئن ریال میڈرڈ کو 14ویں مرتبہ یورپی چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچا دیا. یہ ریال میڈرڈ کے مینیجر زیڈان ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مشکل میچ تھا, سٹی نے سخت مقابلہ کیا. مجھے خوشی ہے کہ میری ٹیم یہ میچ جیتی اور فائنل میں آئی ہے. فائنل میں ریال میڈرڈ کا مقابلہ اتلیٹیکو میڈرڈ سے ہوگا جو بائن میونک کو ہرا کر فائنل میں پہنچی ہے. میڈرڈ کی یہ دونوں ٹیمیں 2014 میں بھی چیمپئنز لیگ کا فائنل کھیل چکی ہیں جس میں ریال میڈرڈ نے کامیابی حاصل کی تھی. آسٹریلوی گولفر مارک لیشمن نے زیکا وائرس کے خطرے کے پیش نظر اس سال ریو اولمپکس میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. آسٹریلوی T20 لیگ بگ بیش کی ٹیم میلبرن رینیگیٹس نے کرس گیل کے متنازع ریمارکس کے باوجود ان سے نیا معاہدہ کرنے کا عندیہ دیا ہے. گزشتہ سیزن میں ایک خاتون صحافی سے انٹرویو کے دوران کرس گیل کے ریمارکس پر تنازع کھڑا ہو گیا تھا, جس کے نتیجے میں کرس گیل پر جرمانہ بھی عائد کیا گیا تھا. میڈرڈ اوپن میں 4th سیڈ سٹین وارنکا کو شکست ہو گئی. انہیں نک کریوس نے 7-6 اور 7-6 سے ہرا دیا.
یہ تھے عبدالرشید شکور. پاکستان کے شہر کوئٹہ میں پانی کی ٹنکی سے 4 بچوں کی لاشیں برآمد کی گئی ہیں. یہ بچیاں بہنیں تھیں اور دونوں اسکول کی وردیاں پہنی ہوئی تھیں. بچوں کی والدہ کو بھی اس پانی کی ٹنکی سے بے ہوشی کے حال میں نکالا گیا. خبر کی تفصیل سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر. اب وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا, سنیے شمائلہ خان سے.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ایبٹ آباد میں مقامی عدالت نے 1 ہفتے قبل جرگے کے حکم پر طالبہ کے قتل کے مقدمے میں گرفتار 14 ملزمان کو ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے. بھارت میں پولیس کا کہنا ہے کہ کمبھ کے میلے کے دوران موسلادھار بارش کی وجہ سے کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ترکی کے وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو نے تصدیق کی ہے کہ وہ ملک کے صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ اختلافات کے بعد اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں. عراق کے وزیر اعظم حیدر العابدی نے بغداد میں گرین زون کی ہائی سیکیورٹی کے ایک فوجی یونٹ کے کمانڈر کو برطرف کر دیا ہے. جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے خبردار کیا ہے کہ اگر یورپی یونین کی بیرونی سرحدوں کو مناسب طریقے سے تحفظ فراہم نہیں کیا جاتا تو یورپ میں قوم پرستی واپس آ سکتی ہے. اور انگلش راک بینڈ رولنگ سٹون نے امریکہ کی صدارت کے ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا ہے کہ وہ اپنی ریلیوں میں ان کے میوزک کا استعمال بند کریں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کی قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ نے کہا ہے کہ اپوزیشن پینما لیگ سے متعلق تحقیقاتی کمیشن کے بارے میں حکومت سے لڑائی کے موڈ میں نہیں ہے. خورشید شاہ نے وزیر اعظم کو ایک صفحے پر مشتمل خط لکھا ہے جس میں اپوزیشن کے پینما لیگز کے تحقیقات کے لیے کمیشن کے ضابطۂ کار پر حکومتی جواب طلب کیا گیا ہے. اس بارے میں سنیے امبر شمسی کی رپورٹ.
آج قومی اسمبلی کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے کہا کہ ضابطۂ کار کے بارے میں اپوزیشن کا موقف لچکدار ہے اور حکومت کسی بھی ناقابل عمل پیرے کی نشاندہی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے.
ایک چیز حکومت کی طرف سے کل میں نے سنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اپوزیشن کے ٹی او آر تسلیم کیے جائیں. ہم یہ نہیں کہتے تسلیم کیے جائیں اور کوئی ایسی روایت نہیں ہے ہسٹری میں, تو اس میں مل کے ہم ٹی او آر بنا سکتے ہیں. حکومت اگر ہمیں بیٹھے گی ہمارے ساتھ, حکومت بات چیت کرے گی, یقیناً ہم ڈسکشن سے بات چیت سے اوائڈ نہیں کریں گے. ڈائیلاگ ایک خوبصورتی ہوتی ہے جمہوریت کی.
قائد حزب اختلاف نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ جب حکومت کو ان کا خط ملے گا تو وہ اس پر پوری توجہ دے گی اور یہ نہ صرف حکومت بلکہ نظام کے لیے بھی بہتر ہوگا. انہوں نے کہا کہ پینما لیگز کی تحقیقات کا آغاز وزیر اعظم سے کرنے کی بات اس لیے کی گئی کیونکہ وہ ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور ان پر الزامات اپوزیشن نے نہیں لگائے بلکہ عالمی میڈیا میں لگائے گئے ہیں.
اس ملک میں جن جن لوگوں نے بھی قرضے لے کے معاف کروائے ہیں ان کو بھی اس کٹہرے میں آنا پڑے گا. جن لوگوں نے کرپشن کی ہے, آف شور کمپنیاں بنائی ہیں, ٹیکسز بچائے ہیں اور گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دیا, ان کو بھی اس کٹہرے میں آنا پڑے گا. پرائم منسٹر کے ساتھ جو 200 بندوں کی لسٹ ہے, جو ان کی فیملی کے ساتھ, پرائم منسٹر کے نہیں, اس کی فیملی کے ساتھ. پرائم منسٹر کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر نے خود آ کے کہا ہے آپ بیل مجھے معاف.
اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ اپوزیشن نے وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ انہیں وضاحت کا موقع دیا ہے. خورشید شاہ نے وزیر اعظم کو جو ایک صفحے پر مشتمل خط لکھا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ضابطۂ کار پر حزب اختلاف کی جماعتوں نے 3 مئی 2016 کو اتفاق کیا تھا اور اب اس پر حکومتی رد عمل کا انتظار ہے. حزب اختلاف کی 9 جماعتوں نے عدالتی کمیشن کے لیے 15 ضوابطۂ کار متفقہ طور پر منظور کیے تھے جن میں وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ شامل نہیں تھا. ان ضوابطۂ کار میں کمیشن سے سب سے پہلے 3 ماہ کی مدت میں وزیر اعظم اور ان کے اہل خانہ کے احتساب کا مطالبہ کیا گیا تھا. ان میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ پانما لیکس میں جن دیگر افراد کے نام سامنے آئے ہیں ان کا احتساب بھی ہونا چاہیے اور تمام تحقیقات ایک سال میں مکمل ہونی چاہیے. ضابطۂ کار کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف کو سن 1985 سے اب تک اپنے اثاثوں کی تفصیلات پیش کرنا ہوں گی اور انہیں اور ان کے اہل خانہ کو خود پر لگے الزامات کو غلط ثابت کرنا ہوگا. خیال رہے کہ بدھ کو اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں وزیر قانون زاہد حامد اور وزیر داخلہ چودھری نثار علی نے اپوزیشن کے ضابطۂ کار کو مسترد کرتے ہوئے اسے غیر آئینی, غیر مناسب اور بد نیتی پر مبنی قرار دیا تھا. امبر شمسی, بی بی سی نیوز, اسلام آباد.
پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں پانی کی ٹنکی سے 4 بچوں کی لاشیں برآمد کی گئی ہیں. ہلاک ہونے والی بچیاں آپس میں بہنیں تھیں جن میں سے 2 اسکول کی وردی میں تھیں. ان بچوں کی والدہ کو بے ہوشی کی حالت میں اسی ٹنکی سے نکالا گیا. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
چاروں بچیوں کی ہلاکت کا واقعہ سمنگلی روڈ پر کلی خیزی کے علاقے میں پیش آیا. ایئرپورٹ روڈ پولیس اسٹیشن کے اہلکار نے بتایا کہ ہلاک ہونے والی 4 بچیاں آپس میں بہنیں تھیں. ان کی لاشوں کو ان کے گھر کے اندر موجود پانی کی ٹینکی سے نکالا گیا. پولیس اہلکار کا کہنا تھا کہ بچیوں کی والدہ بھی ٹینکی میں پڑی تھی جسے بے ہوشی کی حالت میں نکالا گیا. بچیوں کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم اور ان کی والدہ کو طبی امداد کے لیے سول اسپتال کوئٹہ منتقل کر دیا گیا. بچیوں کی عمر کے بارے میں ان کے والد محمد خان کا کہنا تھا.
زگیاں ہیں اور پرزانا ہے اور پروانہ ہے, جاسمین ہے.
کتنی سال کی
سر؟ یہ تو 7 سال کا ہے, 5 سال کا ہے میرے خیال, 4 سال کا ہے, اور دوسرا جو بچی ہے وہ 1 سال کا ہے.
ان میں سے دو بچیاں اسکول کی یونیفارم میں تھیں. غالباً ان کی ہلاکت کا واقعہ ان کی اسکول سے واپسی کے بعد پیش آیا. جس ٹینکی سے ان کی لاشوں کو نکالا گیا اس کے پاس ٹوٹی ہوئی چوڑیاں بھی پڑی تھیں. چونکہ ٹوٹی ہوئی چوڑیاں بڑی تھیں جو کہ بچیوں کی والدہ کی ہو سکتی ہیں. بچیوں کے والد کا کہنا ہے کہ انہیں معلوم نہیں کہ المناک واقعہ کس طرح پیش آیا کیونکہ وہ گھر میں موجود نہیں تھا. ان کا کہنا تھا کہ انہیں ان کے ہمسایوں نے اس واقعے کے بارے میں اطلاع دی.
گھر سے جب فون آ گئے تھے کہتے ہیں ہاں جی آپ کا بچے جو ہے بیمار ہے. مجھے تو یہ پتہ نہیں چلا تھا, میں نے کہا کس طرح بیمار ہے. پھر جو آس پاس پڑوسی لوگوں نے بتایا تھا کہ کیا نام ہے آپ کا گھر والا تو اس طرح بیمار ہے, اپنا بچے جو ہے ٹینکی پہ گرائے ہوئے اور خود بھی اپنا جاؤں کو ٹینکی پہ گرائے ہوئے. یہ فی مجھے سمجھ نہیں آ رہے. ہم
ایئرپورٹ روڈ پولیس اسٹیشن میں اس واقعے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے. جب میں نے اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن کے ایک سینئر اہلکار سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ بچیوں کی ہلاکت میں مبینہ طور پر ان کی والدہ کا ہاتھ ہے. انہوں نے بتایا کہ بچیوں کی والدہ کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں. انہوں نے دعویٰ کیا کہ بچیوں کو پھینکنے کے بعد ان کی والدہ نے خود ٹینکی میں چلانگ لگا دی تھی. تاہم اس المناک واقعے کے اصل حقائق بچیوں کی والدہ کی ہوش میں آنے اور حالت بہتر ہونے کے بعد سامنے آ سکیں گے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اور اب بات کرتے ہیں ماحولیات کی. عالمی سطح پر آب و ہوا میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اس کا اثر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھی محسوس کیا جا رہا ہے. 50 برس میں پہلی مرتبہ موسم بہار میں بھی بارشوں اور درجہ حرارت میں غیر معمولی کمی کا سلسلہ جاری ہے. بے وقت کی بارشوں سے سیاحت اور زراعت متاثر ہو رہے ہیں اور معاشی بحران کا خطرہ بڑھ گیا ہے. موسمی تبدیلیوں نے جہاں فصلوں کو تباہ کر دیا وہیں سیلاب اور زلزلے جیسے بحرانوں کے خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان خطرات کو بھانپتے ہوئے اب عام لوگ جنگلوں کو بچانے کے لیے پودے لگانے کی تحریک چلا رہے ہیں. سری نگر سے سنیے ریاض مسرور کی رپورٹ.
کشمیر میں گزشتہ کئی روز سے مسلسل بارش ہو رہی ہے اور مزید کئی روز تک موسم خراب رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے. روایتی طور پر یہاں مئی کا مہینہ موسم بہار کا جوبن کہلاتا ہے, لیکن اس سال مارچ سے ہی مسلسل بارشوں نے باغ بغیچوں کا حسن گویا برباد کر دیا ہو. کاشتکار بھی پریشان ہیں کیونکہ بے وقت کی بارشوں نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے.
یہاں گز زمین ہے, یہ کافی سارا ڈاؤن ہے. یہاں مطلب اور ایک پرابلم ہے, یہاں ڈرینیج کا سسٹم نہیں ہے. مطلب اگر بارش پڑتی بھی ڈرینیج کے ذریعے وہ نکلتی باہر. اور بدقسمتی کی وجہ سے یہ بات مطلب یہاں ڈرینیج سسٹم ہے ہی نہیں.
زرعی امور پر تحقیق کے لیے مخصوص ادارہ شیر کشمیر ایگریکلچر یونیورسٹی کے محقق فاروق احمد لون کا کہنا ہے کہ موسم کی غیر متوقع تبدیلی کے خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں.
اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ایک تو انڈسٹریلائزیشن زیادہ ہو گئی ہے, دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ جو ڈیفورسٹیشن ہو گئی ہے بہت زیادہ, تیسرا یہ جو ہے کہ ہم فرٹیلائزر جو استعمال کرتے ہیں یہاں پہ, تو بہت سارے اس میں جو ہے کازز ہیں جن کی وجہ سے ہمارا جو موسم ہے, ہمارا جو کلائمیٹ ہے چینج ہو گیا ہے. تو اس کے اثرات جو ہیں وہ اب اس وقت تو کم دکھائی دے کے, لیکن آنے والے زمانے میں اس کے بہت ہی برے اثرات ہونے کے توقع ہے.
قابل ذکر ہے کہ کشمیر پھولوں کی کاشت کے لیے بھی مشہور ہے, لیکن اس سال شہروں اور بڑے بازاروں میں پھولوں کی کیاریاں فروخت کرنے والے غریب لوگ بھی بارشوں کی وجہ سے مشکلات کے شکار ہیں. لال چوک میں گل بوٹے اور پھولوں کے بیج فروخت کرنے والے مظفر احمد کہتے ہیں,
اب بارش آ گئے تو اس کی وجہ سے ہمارا تھوڑا نقصان بھی ہو گیا, کیونکہ ہم کو اس ٹائم نقصان ہوا. ہم سیلنگ کرتے تھے اس مہینے میں, کیونکہ یہ مہینہ جو ہے اس مہینے میں ہر کوئی لیتا تھا یہاں پہ. اب تو بہت ڈاؤن ہو گئے, کیونکہ اس کی وجہ سے فلاورنگ بھی بہت خراب ہو جائیں گی. اب تو لوگوں کو بہت بھی لینا پڑے گا یہاں پہ.
کشمیر میں سیاحت کا موسم اپریل سے ہی شروع ہوتا ہے. اس بار مئی کے آغاز تک بھی سیاحوں نے کشمیر کا رخ نہیں کیا ہے. حکومت ایک طرف اعتراف کرتی ہے کہ کشمیر عالمی سطح پر رونما ہونے والی آب و ہوا کی تبدیلیوں کی زد میں ہے, لیکن وہ دوسری طرف ناراض ہے کہ بے وقت کی بارشوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے. محکمہ موسمیات کے سربراہ سونم لوٹس کا کہنا ہے کہ یہ بارشیں اکثر لوگوں کی تفریح کا سامان بھی ہوتی ہیں.
اب اس کو ایسے پروجیکٹ کرتے کہ یہاں پہ بالکل تباہی ہی تباہی ایسے بتا دیتے ہیں تو لوگ اسے ڈر جائیں گے. مطلب ایک فریش فلڈ بھی کہیں ایک جو جگہ پہ آ جائے گا, ہو سکتا ہے تھوڑا نقصان بھی, گھر مکان کوئی کاؤ شیڈ وغیرہ لے بھی سکتے یا نہیں بھی لے سکتے. 100% میں سے 99% لوگ جو ہے لوگوں کو اچھے ویدر ہے, پلیزنٹ ویدر ہے, پیپل آر انجوائنگ. یو فور گڈ دوز 99% اینڈ پروجیکٹنگ اونلی 1% دنیا کو دکھا رہا ہے تو اس سے لوگ ڈر جائیں گے. اس سے لوگ ڈرنے سے لوگ یہاں پہ نہیں آئیں گے.
موسمی تبدیلی کی وجوہات پر ہو رہی بحث اپنی جگہ, لیکن اس سے متوقع نقصانات کا احساس اب یہاں کے اکثر لوگوں کو ہو رہا ہے. تاجر اور رضاکار عبدالحمید نے کشمیر کے طول و عرض میں لاکھوں نئے پودے لگانے کی تحریک شروع کی ہے جس میں جنگلات کی قریبی بستیاں بڑھ چڑھ کر شریک ہو رہی ہیں.
جب بارش چاہیے تو تب ہوتی نہیں ہے, جب نہیں چاہیے تب ملتی ہے, تو اس وجہ سے ہماری جو اکنامی ہے وہ بھی خراب ہو گئی ہے, اور گلوبل وارمنگ جو دنیا میں چل رہی ہے اسی کو دیکھ کے ہم نے یہ موومنٹ چلائی کہ ہم پلانٹیشن ڈرائیو کریں گے, اور میرا اپنی زندگی کا شوق ہے کہ میں 10 لاکھ ٹری تک کشمیر میں لگاؤں, اور اسپیشلی ہمارا جو فوکس ہے ڈیفارسٹ ایریا ہے.
واضح رہے 2014 میں کشمیر کو بھیانک سیلاب کا سامنا رہا جس میں 300 سے زائد لوگ مارے گئے اور 4 لاکھ مکانات تباہ ہو گئے. ماہرین کہتے ہیں کہ کشمیر زلزلوں کے حوالے سے حساس ترین خطوں میں شامل ہے, لہذا موسم کی تبدیلی سیلاب ہی نہیں دوسرے بحرانات کا بھی پیش خیمہ ہو سکتی ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
اور سامعین آئیے اب سنتے ہیں آپ کی بات.
آپ کی بات کے اس پروگرام میں صبر احمد کا آداب قبول کیجیے. چلیے جنوبی وزیرستان سے ایک سامع کی کال سے شروع کرتے ہیں جو کہ اپنے ملک کے سیاستدانوں کے لیے پیغام بھیج رہے ہیں.
گوہر فرام ساؤتھ وزیرستان شکئی. میری ساری پاکستانی جو لیڈرشپ سے, پولیٹیکل لیڈرشپ سے, ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی سیاست کو جو ہے وہ مثبت انداز سے یوز کریں, کیونکہ قوم کی امیدیں ان سے کٹ گئی ہیں. تو ویسے بھی سیاستدانوں کے بارے میں مشہور ہے کہ سم پولیٹیشنز آر اونلی رولنگ سٹونز.
یہ تو تھے گوہر جو کہ جنوبی وزیرستان سے کال کر رہے تھے اور اپنے ملک کے حکمرانوں سے کچھ خاصے خوش نظر نہیں آئے. صوبہ بلوچستان کے ایک رہائشی بھی کال کرتے ہیں اور یہ بھی حکام سے مخاطب ہیں.
میں خواستی نوشکی سے بات کرتا ہوں. گاڑی والے اپنے جتنا من چاہے کرایہ لے وے, دکان والا من چاہے بھاؤ اپنا بیچے, اور ٹھیلے والا من چاہے. یہ پاکستان میں کیا کون سا قصہ ہے, کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے. میری گزارش ہے حکام بالا سے کہ اسی چیز پہ بھی نظر ڈال.
سنیے کہ صبح خیبر پختونخوا کے ایک اسکول میں پڑھانے والے استاد نے شدید گرمی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہو کر متعلقہ اہلکاروں کے لیے کیا پیغام بھیجا ہے.
سعید اکبر مردان سے بات کر رہا ہوں. میں پی ایچ ڈی ٹیچر ہوں اور یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گرمی کے موسم میں ایسا حل ہوتا ہے کہ 3-4 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی. ابھی بھی میرے سامنے ایک بچہ پڑا ہوا ہے, وہ بی پی کی وجہ سے اور سخت گرمی کی وجہ سے وہ بدحال بے ہوش ہو گیا ہے. لہٰذا ارباب اختیار سے استدعا ہے کہ اپنے لیے تو محلات بناتے اور ہمارے یہ بچوں کا کیا ہوگا.
صبح خیبر پختونخوا سے سعید اکبر کال کر رہے تھے جو کہ طالب علموں کے لیے کافی فکر مند ہیں. اور تعلیم سے متعلق ہی بات کرتے ہوئے صبح سندھ سے بھی ہمارے ایک سامع ہیں جو کہ اپنے اسکول کی عمارت کی خستہ حالی کو بیان کرتے ہوئے حکام سے درخواست کرتے ہوئے کہتے ہیں.
تالکہ تھانہ بلاخان گوٹھا آزاد گبول سے عبدالحفیظ گبول بات کر رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے پرائم منسٹر نواز شریف سے کہ ہمارا اسکول زبون ہے, جو اس وقت بھی بچے دھوپ پہ پڑھ رہے ہیں. ان سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے اسکول کی جو بلڈنگ ہے اس کی مرمت کرایا جائے, ورنہ جو ہے بچے اسکول آنا چھوڑ دیں گے. گزارش اس مستقبل کے لیے ہے اور تمام حکمرانوں سے.
ہم بھی تو پاکستان کے شہری ہیں, ایسا میں نہیں بلکہ صبح پنجاب سے ہمارے ایک سامع کا کہنا ہے, اور وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ بھی سنیے.
نادر حسین گرایا بول رہا ہوں ڈی جی خان سے. جتنے بھی ادارے میں جائیں خواتین برائے ترقی برائے خواتین, کیا خواتین ہی پاکستان کے شہری ہیں؟ معذور جو ہے نا پاکستان کے شہری نہیں ہیں. میں تو ہم تو پاکستان کے شہری میں معذور ہوں. تو مہربانی کر کے حکومت کو چاہیے ہمارے بارے میں کچھ سوچیں. بیت المال میں جائیں ترقی برائے خواتین, سوشل میں جائیں ترقی برائے خواتین. میں ان کی مخالفت نہیں کر رہا لیکن ہم بھی تو پاکستان کے شہری ہیں.
یہ بی بی سی اردو سے ناراض خفا سامع کی کال بھی سنیے.
میں عبد القدیر ڈیرہ بکتی قلعہ کے حبیب رائی سے بول رہا ہوں. میرا بی بی سی سے بہت بڑی شکایت ہے کہ ہم بی بی سی کو بہت سے کال کرتے ہیں لیکن انہیں شامل نہیں کیا جاتا. ہم جیسا بھی بولیں ان کو شامل نہیں کیا جاتا. ہم کال کر کے تھک گئے ہیں. ہم اس پر شدید غصے کا اظہار کرتے ہیں. مجھے پتا ہے آپ ایسا کہیں گے کہ آپ اچھا کال نہیں کر رہے ہیں. ہم چاہے وزیر اعظم کو درخواست کریں, چاہے جرائی شریف کو, چاہے اپنے وزیر اعلیٰ کو, کوئی کال ہمارا پروگرام میں شامل نہیں کیا جاتا. شکریہ.
ارے جناب اتنی ناراضی ایسی بھی بات نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کر آپ کی کالز کو شامل نہیں کرتے. ہماری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی سامع کو ناراض نہ کیا جائے, مگر کیا کریں, پروگرام کے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تمام کی تمام کالز کو شامل نہیں کر سکتے. ہمارے چند اور سامعین بھی ہم سے یہی گلہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کال کرتے رہیے, کبھی نہ کبھی تو باری آ ہی جائے گی. آخر میں جاتے جاتے 1 مئی کو منائے جانے والے لیبر ڈے یعنی کہ مزدوروں کے عالمی دن پر صبح سن سے محمد حنیف خان کا بھیجا گیا پیغام سنتے ہیں.
وقت کے ساتھ ساتھ مزدوروں کے حالات قدرے بہتر تو ہوئے، لیکن پھر بھی مزدوروں پر سے ہٹ تلفی اور استبداد کی تلوار پوری طرح سے ہٹ نہیں سکی ہے۔ صاحب حیثیت و سرمایہ دار لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آج یہ ترقی کی اڑان، فلک سیر عمارتیں، کشادہ راستے انہی گراں قدر ہاتھوں کے سمراٹ ہیں، لیکن پھر بھی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دست دولت آفری کو مزد یوں ملتی رہی، اہل ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکات۔
اگر آپ بی بی سی اردو کے کسی بھی پروڈیوسر، رپورٹر یا صحافی سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر پوچھ سکتے ہیں، نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ ہم سے بات کریں۔
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں۔
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں۔
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں۔
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں، یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے۔
عوام پریشان۔
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں۔
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے، یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں۔
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی۔
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں۔
میں بی بی سی، ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-75، جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آج برطانیہ میں ووٹنگ کا ایک اہم مرحلہ جاری ہے۔ دیگر مقامات میں مختلف کاؤنسلوں اور اسمبلیوں کے انتخابات جاری ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ایمن خواجہ۔ ایمن، یہ بتائیے کہ یہ الیکشنز کہاں ہو رہے ہیں، کن نشستوں کے لیے ہیں؟
جی ہم پر آج برطانیہ بھر میں 7 قسم کے انتخابات ہیں۔ کل ملا کر اسکاٹش پارلیمنٹ میں 129 سیٹوں کا انتخاب ہو رہا ہے، جہاں زیادہ اکثریت اسکاٹش نیشنل پارٹی کی تھی گزشتہ سال۔ ویلش اسمبلی میں 60 سیٹیں منتخب کی جائیں گی۔ ناردرن آئرلینڈ اسمبلی بھی 108 سیٹوں کے لیے انتخاب ہوگا۔ پھر انگلینڈ میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، جہاں 124 کاؤنسلز میں سیٹس منتخب ہوں گی۔ انگلینڈ کے 4 شہروں میں میئرز کے لیے بھی آج انتخاب ہوگا، جہاں لندن، برسٹل، لیورپول اور سالفرڈ شامل ہیں۔ لندن اسمبلی میں بھی 25 سیٹوں کے لیے انتخابات کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انگلینڈ اور ویلز کے پولیس کمشنر کو بھی منتخب کیا جائے گا۔
اچھا ایمن، بتائیے کہ ان ساری جو انتخابات ہو رہے ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے؟
ان کی اہمیت یہ ہے کہ جب برطانیہ میں عام انتخابات ہوتے ہیں دارالعوام کے لیے، اس کے نتیجے میں برطانیہ کی حکومت منتخب ہوتی ہے۔ ان کے بعد جو بڑے انتخابات ہوتے ہیں وہ لوکل باڈیز کی الیکشنز ہوتی ہیں، کیونکہ مقامی حکومتوں کے پاس بہت اختیارات ہوتے ہیں، بہت سارا بجٹ ہوتا ہے۔ مقامی سطح پر ترقیاتی کام بھی یہی لوکل کاؤنسلز کرتی ہیں، جیسے کہ سڑکیں بنا دیں۔ اور ایک بڑا ٹیکس ہے جسے یہاں لندن میں کاؤنسل ٹیکس کہتے ہیں، جو کہ پراپرٹی ٹیکس کی طرح ہوتا ہے، یہ بھی مقامی حکومتیں ہی وصول کرتی ہیں۔ اس لیے جس جماعت کو مقامی سطح پر اکثریت حاصل ہو جاتی ہے، اس کا دارالعوام یا ہاؤس آف کامنس کے انتخابات پر بھی بڑا اثر پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ لندن کے جو میئر کے الیکشنز ہیں، ان کی بھی ایک اہمیت یہ ہے کہ اس میں پاکستانی نژاد صادق خان لیبر پارٹی کی طرف سے حصہ لے رہے ہیں، اور جمائما خان کے بھائی زیک گولڈ سمتھ کنزرویٹوز کی طرف سے لڑ رہے ہیں، اور آج ان دونوں کے درمیان مقابلہ کانٹے دار ہو رہا ہے۔
چلیں دیکھتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ آپ نے ووٹ ڈالا؟
میں ضرور ڈالوں گی، ابھی میں بس ختم کر کے کام جا کر ووٹ ڈالوں گی۔
چلیں، تفصیل بتانے کا شکریہ ایمن۔ اب ترکی سے یہ خبر ہے کہ ترکی کے وزیر اعظم داؤد اوغلو نے کہا ہے کہ وہ 22 مئی کو بلائے گئے جسٹس پارٹی کے غیر معمولی اجلاس میں اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے۔ ترکی میں میڈیا کے کچھ حلقوں کے مطابق ترکی کے وزیر اعظم نے صدر طیب رجب اردوان سے اختلافات کے باعث اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے نازیہ گلزار سے۔
ترک صدر رجب طیب اردوان اور وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو کے درمیان اختلافات کی خبریں گزشتہ کئی مہینوں سے گردش کر رہی تھیں، تاہم یہ اختلافات گزشتہ روز کھل کر سامنے آ گئے جب دونوں رہنماؤں کے درمیان انقرہ میں صدارتی محل میں ہنگامی بات چیت ہوئی۔ اطلاعات ہیں کہ صدر اردوان ترکی میں صدارتی نظام حکومت لانا چاہتے ہیں، جبکہ وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو اس منصوبے کے خلاف ہیں، جس کی وجہ سے اختلافات نے جنم لیا۔ گزشتہ ہفتے وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو سے اے کے پارٹی کے صوبائی عہدیدار تعینات کرنے کے اختیارات بھی واپس لے لیے گئے تھے۔ وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو نے انقرہ میں اعلان کرتے ہوئے کہا،
آنے والے ہنگامی کنونشن میں امیدوار بننے کے لیے میرا کوئی ارادہ نہیں، ہماری جماعت کو اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ کنونشن میں شرکت کرنی چاہیے، اس پر کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اے کے پارٹی سے مستقبل صرف اے کے پارٹی کا نہیں بلکہ ترکی اور پورے خطے کا مستقبل وابستہ ہے۔
وزیر اعظم کے اس فیصلے پر عوام کی جانب سے ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔
یہ حیران کن پیش رفت ہے، لیکن یہ متوقع بھی تھا۔ ان کے درمیان اختلافات واضح تھے۔ صدر اردوغان ترکی میں صدارتی نظام حکومت لانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ اپنے راستے کی ہر رکاوٹ کو دور کر رہے ہیں۔
یہ متوقع تھا، یہ بات کافی دنوں سے خبروں میں آ رہی تھی۔ وہ بظاہر ایک نگران تھے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ملک کے لیے اچھا ہوگا، مگر روز بروز بدتر ہوتا جا رہا ہے۔
یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ترکی عدم استحکام کا شکار ہے۔ ایک طرف اسے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے حملوں کا سامنا ہے، اور دوسری طرف باغی کردوں کی تنظیم کردستان ورکرز پارٹی کا، جو ترکی کے خلاف جنگ میں تیزی لانے کے لیے تیار ہے۔ ادھر ترکی کو پناہ گزینوں کے بحران کا بھی سامنا ہے۔ احمد داؤد اوغلو کی جگہ اگلے وزیر اعظم کے لیے جو نام لیے جا رہے ہیں، ان میں وزیر برائے ٹرانسپورٹ بن علی جلدرم اور وزیر برائے توانائی بیرت البراک ہیں۔ بن علی جلدرم کو صدر اردوان کے بہت قریب تصور کیا جاتا ہے، جبکہ البراک صدر اردوان کے داماد ہیں۔ اگلے وزیر اعظم کو باقاعدہ طور پر 22 مئی کو ہونے والے کانگریس کے اجلاس میں منتخب کیا جائے گا۔
تفصیل بتا رہی تھیں نازیہ گلزار۔ امریکہ اور روس کے دباؤ کی وجہ سے شام کے شہر حلب کو بھی جنگ بندی کے معاہدے میں شامل کر لیا گیا ہے۔ جنگ بندی کے اس معاہدے کو ابھی 24 گھنٹوں سے بھی کم وقت ہوا ہے، لیکن لڑائی کی شدت میں واضح کمی آئی ہے۔ شام کے سرکاری ٹی وی نے بھی تصدیق کی ہے کہ فوج نے 48 گھنٹوں تک فائر بندی کا اعلان کیا ہے۔ ادھر بھارت کی ریاست مغربی بنگال کے اسمبلی انتخابات میں آج ہزاروں لوگوں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ووٹ ڈالا ہے۔ سرحدی علاقوں میں آباد یہ باشندے تقسیم ہند کے بعد کسی ملک کے شہری نہیں رہے تھے۔ انہیں آزادی کے 70 برس بعد شہریت اور ووٹ کا حق ملا ہے۔ بنگال کے سرحدی ضلع کوچ بہار سے شکیل اختر کی رپورٹ۔
مشال ڈانگا گاؤں کے اصغر علی 103 برس کے ہو چکے ہیں۔ انہوں نے آج اپنی زندگی میں پہلی بار ووٹ ڈالا ہے۔ انہیں اس دن کا کئی عشروں سے انتظار تھا۔ ووٹ ڈالنے سے قبل انہوں نے کہا،
میں زندگی میں پہلی بار ووٹ ڈال رہا ہوں، میں بہت خوش ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میرے بچوں کو اصل آزادی اب ملی ہے۔
تقسیم ہند کے بعد بھارت بنگلہ دیش سرحدی علاقوں کے بہت سے گاؤں میں ہزاروں لوگ بے ملک ہو گئے تھے۔ قومیت نہ ہونے کے سبب وہ اپنے گاؤں تک محدود تھے۔ انہیں ابھی چند مہینے پہلے ہی شہریت ملی ہے۔ پواتر کٹی گاؤں کے منصور علی میاں نے شہریت کی تحریک میں اپنی پوری زندگی ختم کر دی۔
خوب آنندر بھی کارن ہمارے بوائز 100 ہو چاہے 10 ہو
بھارت کے آئین کے مطابق ووٹ دینے کی کم سے کم عمر 18 برس کی ہے۔ میں بھلے ہی 100 برس کا ہو رہا ہوں، لیکن آج میں خود کو 18 برس کا نوجوان محسوس کر رہا ہوں۔
بنگال کے اسمبلی انتخابات میں آج تقریباً 10,000 نئے شہریوں نے ووٹ ڈالا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے کبھی بھی ووٹ نہیں ڈالا تھا، کیونکہ انہیں ووٹ ڈالنے کا حق ہی حاصل نہیں تھا۔ انہیں اب اپنی نئی جمہوری طاقت کا احساس ہے۔ نوجوان زین العابدین کہتے ہیں،
ہمارا جیون پرتھم یہ بار ووٹ دبو مانے ہمارے ٹھاکر دا بابا ان سنگے تین جنریشن ایک سنگے ووٹ دبو، یہ سب چیتے خوشی بشے۔
میرے والد، ان کے والد اور میں، ہم سبھی ایک ساتھ ووٹ ڈالیں گے۔ ہمیں بھی آزادی، بنیادی حقوق اور سیاسی طاقت حاصل ہوگی۔ دلی اور بنگال کی سرکار بنانے میں ہمارا بھی کردار ہوگا۔
بنگال کے باشندے گزشتہ 70 برس سے ہر طرح کی انسانی سہولیات سے محروم تھے۔ ریاست کی سیاسی جماعتوں نے انتخابی مہم کے دوران ان نئے شہریوں سے ہر طرح کی مدد کا وعدہ کیا ہے۔ مارکسی کمیونسٹ پارٹی کے رکن پارلیمان رتو برتا کہتے ہیں،
جس دن اس کا چھٹ محل کا ہستانتر ہوا، صرف ہندوستان کا بنگالی یا بنگلہ دیش کا بنگالی نہیں، پوری دنیا میں جو 25 کروڑ بنگالی رہتے ہیں، 25 کروڑ بنگالی کے لیے ایک جشن کا دن تھا۔ یہ بہت اچھا بات ہے، جو لوگ اس طرف گئے ہیں بنگلہ دیش میں ادھر رہے شکون سے، جو لوگ ادھر آئے ہیں وہ شکون سے رہے، جمہوریت کے حصے بنے، ووٹ ڈالے۔
سابقہ بھارت بنگلہ انکلیو کے باشندے انتخابات میں اپنی حصے داری پر بہت خوش ہیں۔ 70 برس کی طویل جدوجہد کے بعد انہیں شہریت اور ووٹ دینے کا حق حاصل ہوا ہے۔ ان کے لیے آزادی اور جمہوریت کا جشن اب شروع ہوا ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، کوچ بہار۔
اور پاکستان میں پہلی مرتبہ بین الاقوامی تنظیم آئی سی آر سی یعنی انٹرنیشنل کمیٹی آف دا ریڈ کراس نے نرسوں کو ایمرجنسی کی صورتحال اور زیادہ تعداد میں زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرنے کے لیے تربیت فراہم کی ہے۔ یہ 3 روزہ تربیتی ورکشاپ پشاور کے لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں منعقد ہوئی، جس میں پاکستان بھر سے 25 نرسوں کو تربیت دی گئی۔ ان میں سے 10 نرسوں کا تعلق لیڈی ریڈنگ ہسپتال سے تھا۔ پشاور سے سنیے عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔
قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف جنگ ایک عرصے سے جاری ہے، اور اس دوران ہزاروں زخمی خیبر پختونخوا کے مختلف ہسپتالوں میں لائے گئے ہیں۔ ان زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ڈاکٹروں کے ہمراہ نرسوں نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ پشاور کے لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں بڑی تعداد میں زخمیوں کو لایا جاتا ہے۔ اب انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کریسنٹ آئی سی آر سی نے پاکستان میں نرسوں کو ایمرجنسی کی صورتحال سے نمٹنے اور ٹراما یا صدمے کی حالت میں مریضوں کو بہتر طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ایڈوانس سطح پر تربیت فراہم کی ہے۔ آئی سی آر سی کی پشاور میں سربراہ مریم ملران نے بی بی سی کو بتایا کہ اس سے پہلے دیگر شعبوں کے لیے وہ 7 کورسز مکمل کرا چکے ہیں، لیکن نرسوں کے لیے یہ تربیت پہلی مرتبہ ترتیب دی گئی ہے۔
The most thematic and efficient approach how to deal with patients, dealing it with a thematic, basically knowing roles and responsibilities.
اس کورس میں نرسوں کو بتایا گیا ہے کہ کیسے بہتر طریقے سے طبی امداد فراہم کی جا سکتی ہے۔ ایک ادارے یا ٹیم میں ڈاکٹروں اور نرسوں کا اپنا اپنا کردار یا ان کا رول واضح ہونا چاہیے، کیسے لوگوں کی جان بچائی جا سکتی ہے، اور ان ترجیحات کا تعین کرنا کہ کس زخمی کو پہلے طبی امداد فراہم کی جانی چاہیے اور اس کی کیا وجہ ہوتی ہے۔ لیڈی ریڈنگ ہسپتال کے ترجمان سید جمیل شاہ نے بتایا کہ ہسپتال میں تمام نرسیں پہلے سے تربیت یافتہ ہیں، لیکن یہ ایڈوانس کورس ہے تاکہ نرسیں بہتر طریقے سے زخمیوں کو طبی امداد فراہم کر سکیں۔
اور ہماری جو ایکسیڈنٹ ایمرجنسی ہے، ون آف دی بگیسٹ ایکسیڈنٹ ایمرجنسی ان دی ورلڈ، اسکل ایسی چیز ہے کہ وہاں پہ جن کی اسپیشلٹی ہے، وہاں پہ جو پروسیجر ہے، اگر وہ بھی ہماری نرسز سیکھ لیں تو وہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جو ہمارے نالج میں نہیں ہوتی ہے۔ اس سے ہمارا ذہن کھلتا ہے اور نرسز کو ایک اور بھی پوٹینشیل ملتی ہے، ان کو کہ اور بھی اسٹرینتھن ہو۔
تربیت حاصل کرنے والی ایک نرس شازیہ تبسم نے بی بی سی کو بتایا کہ انہیں اس ورک شاپ میں اہم معلومات حاصل ہوئی ہیں۔
مطلب پہلے تو ہم پیشنٹ کا بلائنڈلی سب کچھ کرتے تھے، لیکن اب ہمیں پتہ چل گیا کہ سب سے پہلے ایئر وے مینٹین کرنا ہے، بریدنگ مینٹین کرنی ہے، پھر اس کی سرکولیشن، بلڈ والیوم دیکھنا ہے۔ ظاہر ہے بلڈ والیوم لاس ہوگا تو پیشنٹ شاک میں چلا جائے گا، تو یہ چیزیں اب ہمیں اسکل فل ہم ہو گئے ہیں۔ کرتے تو ہم پہلے بھی تھے، لیکن اب ہمیں اس کی امپورٹینس پتہ چل گیا ہے کہ اگر ایک ایئر وے سب سے پہلے نہ مینٹین کرنے سے کتنے پرابلمز ہو سکتے ہیں، ایک بریدنگ کو نہ نوٹ کرنے سے۔ تو یہ ہمیں اے بی سی ڈی ای انہوں نے ہمیں جو ایڈوانس بتایا، اس سے ہمیں بہت زیادہ مطلب پتہ چلا کہ پیشنٹ کو فائدہ کتنا ہوتا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کی تربیت بہت پہلے منعقد ہو جانی چاہیے تھی، اور بین الاقوامی تنظیموں کو پہلے ہی اس پر کام کرنا چاہیے تھا۔ نرسوں کا کہنا تھا کہ جب بھی کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے اور بڑی تعداد میں زخمی لائے جاتے ہیں، تو اس وقت بڑی تعداد میں عام اور غیر متعلقہ افراد جمع ہو جاتے ہیں، جس سے مشکلات بڑھ جاتی ہیں، لیکن اس طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انہیں تربیت فراہم کی جا چکی ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
اور عزیز اللہ خان کی اس رپورٹ کے ساتھ ہی سربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آج ہمارے پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھی ایمن خواجہ۔ ہمارے اسٹوڈیو مینیجر تھے لندن میں رابن شروڈا اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ سربین اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن یاد رکھے کہ خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ 24 گھنٹے ہی آپ کے لیے موجود ہے، پتہ ہے bbcurdu.com۔ پروگرام کے آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے شمائلہ خان سے۔
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع ایبٹ آباد میں مقامی عدالت نے ایک ہفتے قبل جرگے کے حکم پر طالبہ کے قتل کے مقدمے میں گرفتار 14 ملزمان کو ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے جماعت اسلامی کے امیر مطیع الرحمان نظامی کو سنائی گئی سزائے موت برقرار رکھنے کے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل بھی مسترد کر دی ہے، جبکہ جماعت اسلامی نے عدالتی فیصلے کے خلاف ملک کی ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ ترکی کے وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو نے تصدیق کی ہے کہ وہ ملک کے صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ اختلافات کے بعد اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں۔ کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں 6 روز پہلے منہدم ہونے والی ایک عمارت کے ملبے سے آج ایک عورت کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا ہے، اور روس کے معروف موسیقار شام کے ایک ماہ پہلے شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ کے قبضے سے آزاد کرائے جانے والے قدیم شہر پلمائرا میں اپنے آرکیسٹرا کے ساتھ پرفارم کرنے والے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔